الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين بَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان آیات میں ختم پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک جامع دعا اس سورت کے آخر میں نازل فرمائی ہے جو ہم سب کو بھی یاد رکھنی چاہیے اور دل و جان سے اس کو مانگتے رہنا چاہیے اور اس دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے آداب دعا کا بھی بڑا اہتمام فرمایا ہے جس میں ہمارے لیے بھی دعا مانگنے کا سبق ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا مانگنا چاہیے کیا نہ مانگنا چاہیے سب سے پہلے اس دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک اے میرے پروردگار آپ نے مجھے حکومت اور سلطنت میں سے بھی حصہ عطا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی انعام ہوا تھا کیا تو آپ کو باقاعدہ خریدا گیا تھا اور پھر زر خرید کی طرح ان کو گھر میں رکھا گیا تھا یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جیل میں بھی بند کیا گیا. ایک طویل عرصہ جیل میں بند رہے, پھر یکایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ جیل سے باعزت رہا بھی ہوئے اور پھر وزیر خزانہ بھی بن گئے, اور مصر کی حکومت کا ایک بڑا حصہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعام کا ذکر فرمایا, جو اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام تھا. معلوم دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر خاص خاص انعامات کیے ہیں وہ کوئی شخص بھی اس سے خالی نہیں ہوتا. عام طور پر کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات سے خالی نہیں ہوتا عام طور پر. اور یہ انعام تو ہر شخص ہی کو تقریباً حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو تن پر کپڑے بھی نہیں ہوتے. ماں کے پیٹ میں کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے غذا کا انتظام فرماتے ہیں, پھر پیدا ہونے سے لے کر ساری زندگی قدم قدم پر کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے روزی اس کو عطا فرماتے ہیں, جسم پر کپڑے بھی مل جاتے ہیں, شفقت کرنے والے ماں باپ کی نعمت سے سرفراز ہو جاتا ہے. وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, تن من دھن سب اولاد کی پرورش پر قربان کر دیتے ہیں, اور کوئی غرض نہیں اپنے بچے سے, کسی لالچ میں نہیں کرتے, اپنی محبت میں سب کچھ کرتے ہیں, دن رات ایک کر دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا انعام ہے. پھر اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتے ہیں, پھر ایمان جیسی عظیم دولت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. پھر انسان جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے کہ نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ کروٹ لے سکتا ہے, خود سے اٹھ کر کھا پی بھی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیتے ہیں, پھر دوسروں کو کھلانے والا بنا دیتے ہیں. کتنا بڑا ان کا انعام ہے, کتنا بڑا ان کا فضل ہے. پھر جوان فرما دیتے ہیں, پھر ساری طاقتیں اس کے اندر بھرپور بھر جاتی ہیں. اور پھر عام طور پر اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال بھی اپنے خزانے غیب سے عطا فرماتے ہیں, اور دن دوگنی رات چوگنی ہو جاتی ہے. یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے اعتبار سے انسان کی جیب بھی گرم, کھانا پینا بھی گرم, ہر چیز اپنے شباب پر انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرا دیتے ہیں, پھر اسی کو صاحب اولاد بنا دیتے ہیں. یہ انسان کی زندگی کے مختصر سا خاکہ ہے. کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں, پھر انسان ان کو فراموش کر دے تو کتنا ناشکر ہے, کتنا نالائق ہے. لہذا دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر جو اپنے انعامات کی بارش فرمائی ہے ان میں جو اہم اہم نعمتیں ہیں دعا میں ان کا ذکر کرے کہ اللہ میں تو کسی قابل نہیں تھا, آپ نے یہ عطا فرمایا, یہ عطا فرمایا, یہ عطا فرمایا, یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, یا اللہ یہ نعمت دی. یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے فرمایا, رب قد آتیتنی من الملک, یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے مجھ کو سلطنت کا ایک حصہ عطا فرمایا. وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی مالا مال فرمایا. خواب کی تعبیر دینا بھی آسان کام نہیں ہے, ہر شخص کا کام نہیں ہے, اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص فہم اور سمجھ کی ضرورت ہے جو عطا ہوتی ہے من جانب اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر دینے کا فن بطور خاص عطا فرمایا تھا, اور فن کے ساتھ ساتھ پھر اللہ پاک نے خواب بھی دکھایا, اور خواب کی تعبیر بھی اللہ پاک نے کس طرح ان کے بچپن سے لے کر کے جوانی کے بعد تک مرحلہ وار کس طرح اس کو پورا کرایا, بھائیوں نے کیسے کیسے ستم کیے جن کو انہوں نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہمارے عزیزوں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے, دوست احباب کی طرف سے, متعلقین کی طرف سے اگر ہماری مخالفت ہو, ہمیں ستایا جائے اور تکلیف دی جائے, لیکن آخر کار اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نواز دے, تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو تانے دیں اور انہوں جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں ان کو اس کے اوپر ملامت کریں, برا بھلا کہیں. ارے بھائی یہ تو گلاب کے پودے کے پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں. جب آپ کو گلاب کا پھول چاہیے تو کانٹے بھی لینے پڑیں گے. تو آپ تو گلاب کے پھول کو دیکھتے ہو, کانٹوں کو تو دیکھتے نہیں ہو, کسی شمار میں نہیں لاتے. کبھی آپ مالی سے نہیں کہتے کہ میاں ہمیں گلاب کا پھول چاہیے, تم کانٹے کیوں دے رہے ہو؟ نے کہا بھیا پودا لوگے تو کانٹے بھی ساتھ آئیں گے, ورنہ گلاب کا پھول نہیں آ سکتا آپ کے پاس, مرجھا جائے گا آپ کے پاس آ کر کے. اگر آپ گلاب کا پھول کا پودا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں گلاب کے پھول کھلیں, ایک نہیں دس کھلیں, تو کانٹے لینے پڑیں گے, مٹی بھی آئے گی اس کے ساتھ, گملا بھی ساتھ آئے گا اس کے. لہذا کوئی بھی گلاب کے پودے کے کانٹے نہیں گنتا, صرف گلاب کا پھول دیکھتا ہے کہ بھائی یہ پھول بہت اچھا ہے, بس یہ والا پودا چاہیے, بس یہاں پر بھی یہی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ پاک نے آپ کو نواز دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ کو حلال و طیب روزی عطا فرما دی, علم عطا فرما دیا, صحت عطا فرما دی, بیوی بچے عطا فرما دیے, کھانے پینے کو عطا فرما دیا, رہنے کو عطا فرما دیا, پہننے کو عطا فرما دیا, کیا کیا عطا فرما دیا, تو ان کو دیکھو گے یہاں پہ جس نے ستایا, پریشان کیا اور تکلیفیں دی, ان کا رونا لے کے بیٹھ جاؤ, ہائے اس نے ایسا کیا تھا, ہائے اس نے کیا تھا, یہ بے وقوفی ہے, نہ سمجھی کی بات ہے. پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے یہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ساری باتیں انہوں نے لا تسریب علیکم الیوم کہہ کے ختم کروا دے کہ بھائی اب آج کے بعد سے تم پر کوئی ملامت نہیں, بس جو ہونا تھا سو ہو گیا, بس اب تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا. ان کو تو یوں کہہ کے تسلی دے دی اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ان کا ایک فیصد بھی کوئی ذکر نہیں, بس ذکر جیسے کہ یا اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر دینے کا علم بھی عطا فرمایا, کیونکہ یہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا, تو خاص خاص نعمتوں کا انہوں نے پہلے ذکر کیا. لہذا ہمارے لیے بھی دعا کے اندر یہی ادب اختیار کرنا چاہیے کہ جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر خاص خاص انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر کریں, کیونکہ عام انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر شمار کرنے بیٹھیں گے تو وقت پورا ہو جائے گا, دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اس لیے خاص خاص نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا اور دو نعمتوں کا ذکر کیا, ایک کہ اللہ آپ نے مجھے سلطنت عطا فرمائی, دوسرے اللہ آپ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. اب یہ تو اپنے اوپر جو انعامات تھے وہ انہوں نے ذکر کیے, جس سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ ہم بھی جب دعا کریں تو پہلے ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے خاص خاص انعامات ہیں ان کا ذکر کریں. اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا شروع کی, فاطر السماوات والارض, اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے, یہ اسی کی شان ہے کہ اس نے کیسی اپنی قدرت کاملہ سے کس قدر زبردست سات آسمان پیدا فرمائے اور سات زمینیں پیدا فرمائی. جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کے علاوہ چھ زمینیں اور بھی ہیں, اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے جس زمین پر ہم ہیں یہاں سے لے کر آسمان تک کی جو مسافت ہے 500 سال کی مسافت ہے. اسی طرح ہم جس زمین کے نیچے ہیں اس زمین تک بھی 500 سال کی مسافت ہے, پھر دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی, یہاں تک کہ چھٹی سے ساتویں زمین تک بھی 500 سال کی مسافت ہے. اور یہ ساتوں زمینیں معلق ہیں, کسی چیز پہ رکھی ہوئی نہیں ہے. لیکن کیسے ہم آرام سے چلتے ہیں, پھرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے زلزلے کا جھٹکا دے دیتے ہیں. ایک ہی جھٹکے میں سب گھروں سے باہر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے حکم سے ٹھہری ہوئی ہیں. اگر ہم چاہیں تو ایک ہی اشارہ کریں تو سب یہ زمین آسمان درم برم ہو کے رہ جائیں اور تمہارا پتہ بھی نہ چلے تم کہاں گئے. اس پر بھی دھیان دو, توجہ دو. اور ایسی زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے, پھر اس کے اوپر دوسرے سے تیسرے, یہاں سے چھٹے سے ساتویں آسمان, تو 500 سال کی مسافت ہے. اور منٹ میں فرشتے یہاں سے وہاں جاتے ہیں, وہاں سے یہاں آتے ہیں. کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور آسمان کتنا لمبا چوڑا اور کوئی ستون نہیں, بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان اپنی جگہ قائم ہے, نہ اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا ہے. ہاں ان آسمانوں پر ملائکہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کی وزن کی وجہ سے آسمان چڑ چڑ بولتا ہے. جیسے کمزور چھت کے اوپر آدمی چڑھ جائے تو چھت بولتی ہے, تو گھر والے کہتے ارے بھائی نیچے آ جاؤ کہیں چھت نہ گر جائے. تو ملائکہ اتنی تعداد میں ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ کسی کو اللہ پاک نے رکو کا حکم دیا ہے تو رکو میں, کسی کو سجدے میں حکم دیا ہے تو وہ سجدے میں, کسی کو قیام کا حکم ملا ہوا ہے تو وہ قیام میں, عبادت میں. اور ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو. ایک بالش کتنا بڑا آسمان ہے. ابھی ایک نہیں, دو نہیں, سات آسمان ہیں. اتنے بے شمار فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر. تو کیسی زبردست اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بھائی. ہم کیا اور ہماری ہستی کیا, ہماری کیا حقیقت ہے. ہم تو آسمان و زمین کے سامنے ہم تو بھائی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. پھر اس کے باوجود بھی ہم پر اتنا بڑا فضل ہے کہ اس فضل کی کوئی انتہا ہی نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا, پھر ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا, پھر حضور کی امت میں پیدا فرمایا, پھر صاحب ایمان بنایا. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ زمین کو نصیب, نہ آسمان کو نصیب. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کریں. یا فاطر السماوات والارض, اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, کس طرح آپ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو ان کو پیدا فرمایا. اب آگے مزید اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, آپ ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے رکھوالے, آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے رکھوالے, کوئی بھی آپ کے سوا میرا نہیں ہے, بس آپ ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے, جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے, اور جو اپنا ہے وہ نظر نہیں آتا. حقیقت تو یہی ہے, جو نظر آتے ہیں یہ نہیں اپنے, مگر ہم انہیں بھی بھروسہ کر کے مصیبت میں آئے ہوئے. اور جو اپنا ہے وہ نظر نہیں آتا, اگر اس پر بھروسہ کر لیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ فرمایا علیہ السلام بھی کافی نہ عبدہ، ارے نادانو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو اتنا زبردست ہے کہ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا ہے، ان کے درمیان میں جو بے شمار مخلوقات ہیں وہ سب انہوں نے پیدا فرمائی ہیں، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو ناکافی ہے ان پہ تکیہ لگا رہے ہو، اور جو کافی ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو انت ولی فی دنیا والا آخرہ، حقیقت میں کہ آپ ہی میرے ولی اور میرے کارساز اور میرے رکھوالے ہیں دنیا اور آخرت میں، یہ ہے بالکل حقیقت. تو حضرت نے یہ کہہ کر کے بتا دیا کہ ان باتوں کو اپنے دعاؤں میں شامل کرو، اس طرح اللہ تعالی کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرو. جب اللہ تعالی کی حمد کرو گے تو اللہ پاک خوش ہوں گے، اور جب وہ خوش ہوں گے تو جو مانگو گے وہ عطا فرما دیں گے. لہذا یہ دو تو اپنے اوپر جو انعام تھے پہلے ان کا ذکر کیا کہ آپ نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر دینے کا علم عطا فرمایا، پھر دو اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ آپ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں اور میرے دنیا اور آخرت میں میرا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں، اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی حمد ہو گئی. اب اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. دعا میں بھی دو چیزیں مانگی، بس دو اللہ تعالیٰ کے انعام ذکر کیے، دو جملوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی، پھر اپنا مدعا بھی دو جملوں میں بیان فرمایا، سبحان اللہ. یہ ہے کہ مختصر بھی اور جامع بھی اور دل سے بھی، لہذا پھر دعا ضروری قبول ہوتی ہے، لہذا وہ قبول ہو گئی، اور ایسی قبول ہو گئی کہ اللہ پاک نے دیکھو قرآن شریف میں بھی اس کو نازل فرما دیا. وہ دعا یہ ہے، توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں. آپ اپنا فرما بردار بنا کر دنیا سے اٹھانا. مسلم کہتے ہیں تابع داری کرنے والے کو، فرما برداری کرنے والے کو. اور فرما برداری کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایک دو مرتبہ تو فرما برداری کر لی پھر اکڑ کے کھڑا ہو گیا، نہیں، ساری زندگی فرما بردار بن کر رہے، غمی میں بھی فرما بردار، خوشی میں بھی فرما بردار، صحت میں بھی فرما بردار، مرض میں بھی فرما بردار، زندگی کے ہر موڑ پر تابے دار، ساری زندگی اس طرح گزارے. جیسے یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی کس قدر صبر کے ساتھ گزاری، اللہ تعالیٰ کی تابے داری کے ساتھ گزاری، کیسے کیسے اہم موڑ ان کی زندگی میں آئے. ہر موڑ پر آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور بھاگنے والے، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے والے. یہی مانگ بھی رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا سے جب اٹھوں تو میں اسی صفت کے ساتھ اٹھوں کہ میں آپ کا پورا فرما بردار رہوں. توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں آپ کا تابع دار ہوں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لینا، یعنی اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما لینا. تو یہ جو نیک لوگوں کی جماعت میں اور نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہونے کی دعا فرمائی ہے، یہ نسخہ ہے دراصل فرما بردار بننے کا. فرما بردار بندہ بننے کا یہ نسخہ ہے دراصل، کیوں؟ جیسا ماحول ویسے اثر، یہ ایک مسلم حقیقت ہے. اچھے ماحول میں آدمی رہے گا تو اچھا ہی رہے گا، برے ماحول میں رہے گا تو برا ہی رہے گا. جیسے گرمی سردی میں اندر اثر ہے، گرمی سردی میں جس طریقے سے اثر ہے، ایسی بری اور نیک صحبت کا اثر ہے. لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ واقعی میں نیک رہوں، فرما بردار بنوں، تابع دار رہوں، تو واحد راستہ یہ ہے کہ کسی متبع سنت متبع شیعت اللہ تعالیٰ کے تابع دار فرما بردار بندے کے ساتھ رہے, اسی خدمت اس کی صحبت میں رہے. تو حضرت نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ دولت بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے, میرے بس کا نہیں ہے, یہ آپ ہی عطا فرما دیں, لہذا مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دینا بس. تو جو مانگتا ہے تو پھر ملتا ہے, وہ دو نہیں ہستا جی بالکل, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, ان کا وعدہ ہے, مانگو, جب مانگو گے تو دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی ان کی ہمراہی ملے گی. یہی وہ دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وصال کے وقت حضور میرے سہارا لگائے ہوئے تھے اور آپ کا سر مبارک جو تھا میرے حلق اور میرے سینے کے درمیان تھا, اتنے میں آپ نے اوپر کی طرف دیکھا اور بل رفیق الاعلی آپ نے فرمایا کہ میں رفیق اعلی کے ہمراہی چاہتا ہوں. رفیق اعلی سے کون مراد ہے؟ تو شارحین نے فرمایا کہ اس سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری مراد ہے, رفیق اعلی اللہ تعالی ہے, ان سے بڑھ کر کوئی کسی کا رفیق ہو ہی نہیں سکتا. رفیق اعلی اللہ تعالی کی ذات گرامی مراد ہے. اور دوسرا قول یہ کہ اس سے انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء اور صالحین کی ہمراہی مراد. تو آخر میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ ان کی ہمراہی عطا فرمایا. اور تیسرا قول یہ کہ اس سے ملائکہ کی ہمراہی مراد ہے. تو آپ نے بھی سب سے آخر میں جو دعا مانگی تو یہ دعا مانگی کہ اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری, اپنے پیغمبروں کے ساتھ ہمراہی, اپنے پیغمبروں کی ہمراہی, اور یا اللہ اپنے آپ کے نیک بندے ہیں ملائکہ, یا اللہ ان کی ہمراہی عطا فرما. اس کے بعد پھر آپ کا دست مبارک جو تھا جو اوپر تھا پھر نیچے آ گیا کیونکہ روح پرواز کر گئی. اور جس وقت آپ یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالی سے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ ہر پیغمبر کو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی زندگی اختیار کر لیں اور پھر جب تک دنیا میں رہیں گے زندہ رہیں گے, اور چاہے تو دنیا سے جانا اختیار کر لیں. تو میں سمجھ گیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور اب آپ ہمارے پاس رہنا گوارا نہیں فرمائیں گے کیونکہ آپ نے رفیق اعلیٰ کو اختیار فرما لیا اور ہمارے ساتھ رہنے کو ترک فرما دیا. تو بھائی حضور نے بھی آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری یا ملائکۃ اللہ کی ہمراہی, انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء و صالحین کی ہمراہی مانگی. بس ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے, نہ دولت مانگی, نہ روپیہ مانگا, نہ پیسہ مانگا, نہ اولاد مانگی, نہ دوست مانگے, نہ دنیا مانگی, اگر مانگی تو آخرت مانگی. یہ ادب سکھایا کہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت میں رہو اور آخرت میں بھی ان کی ہمراہی مانگو. اس لیے کہ جیسے دنیا میں ان کی صحبت میں رہنے سے آدمی باعمل بنتا ہے, متقی پرہیزگار بنتا ہے, مرنے کے بعد بھی انہی کے ساتھ رہے گا تو جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص معاملہ ہوگا ان کے ہمراہیوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو ایسی جامع دعا یوسف علیہ السلام نے مانگی ہے جس میں دو انعامات کا ذکر کیا, دو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمے کا ہے, اور دو اپنا مد دعا اور اپنی دعا کے ذکر کیا. اس لیے یہ دعا یاد ہونی چاہیے, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اصل قصہ تو یہاں تک پورا ہو گیا, بس خواب پر شروع ہوا تھا دعا پہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا ہے یہ غیب کی باتوں میں سے ایک بات ہے, غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں. اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ شروع میں آپ نے شاید یاد ہو کہ جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا تو کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم کیا تھا کہ وہ لوگ مصر میں کیوں گئے تھے. یہ بنی اسرائیل تو کنعان کے اندر رہتے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بیٹے کنعان کے اندر آباد تھے. کہاں کنعان اور کہاں مصر, مصر میں یہ لوگ کیسے پہنچ گئے؟ اب یہ واقعہ عرب کی سرزمین سے بالکل باہر کا تھا جو عام طور پر اہل عرب کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا. لہذا انہوں نے یہ سوال کیا تھا حضور سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے گھر والے مصر کیوں گئے تھے, اور ان کا مقصد یہ تو تھا نہیں کہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم حق بات مان لیں گے. بس وہ تو اعتراض اور سوال, تاکہ نہ سوال دیکھ کر جواب دے سکیں گے نہ ہم ایمان لا سکیں گے. اور جانتے تھے کہ بھئی حضور تو پڑھے لکھے ہیں نہیں, اور ان کے پاس کوئی تاریخی کتاب بھی نہیں ہے جس میں دیکھ کر کے یہ ہمیں سنے بتا دیں گے. یہ تو عاجز ہو جائیں گے, جب عاجز ہو جائیں گے تو ہمیں اور زیادہ اپنے گل کھلانے کے موقع ملیں گے الیاذ باللہ. لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل سے بذریعہ وحی آپ کو سارا واقعہ اکٹھا ہی بیان فرما دیا, اور آپ نے سارا واقعہ اول تاخیر ان کو سنا دیا اور وہ سن کو حقہ بکا رہ گئے. جس میں ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ بھئی آپ بلا شبہ اللہ تعالی کے سچے پیغمبر ہیں اور برحق نبی ہیں, کیونکہ کوئی نبی بغیر وحی کے کچھ بتا نہیں سکتا. ان کے سارے علم کا سر چشمہ وحی ہوتی ہے, اور بذریعہ وحی جو کچھ وہ بتاتے ہیں وہ بالکل 100% صحیح ہوتی ہے. لہذا جب آپ نے یہ سارا واقعہ, اور ایسا منفرد واقعہ جو صرف ایک ہی مرتبہ قرآن شریف میں ایک ہی صورت میں پورا ہے, بنی اسرائیل کے واقعات تو پورے قرآن شریف میں جگہ 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 جگہ, کہیں مختصر کہیں مفصل, کہیں مختصر کہیں مفصل, کہیں ایک حصہ کہیں آدھا حصہ مذکور ہے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ سورہ یوسف ہی میں ہے اور اول سے آخر تک ہے. یعنی پورا واقعہ جو ضروری ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. لہذا کا تقاضا یہ تھا کہ جب ایسی چیز انہوں نے پوچھی جو ان کے خیال کے مطابق حضور بتا نہیں سکتے تھے, جب آپ نے بتا دی تو آپ بلا شبہ اللہ کے سچے نبی ہیں, لہذا یہ مان لینا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا مقصد تو ایمان لانا نہیں تھا, بس امتحان لینا تھا کہ دیکھیں آپ بتا بھی سکتے ہیں نہیں بتا سکتے ہیں بس. اس لیے اب آگے اللہ تعالی کھلے کھلے دلائل دے کر کے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. اور اے پیغمبر, یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں, اور تم اس وقت ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں ڈالیں گے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو. یعنی حضور کو فرما رہے ہیں آپ کا کتنا ہی دل چاہے, کیونکہ آپ تو دل و جان سے چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئے اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائے. حدیث شریف میں آپ نے اپنی اس کیفیت کو ایک مثال سے بیان فرمایا ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص نے رات کو الاؤ روشن کیا, یعنی لکڑیاں وکڑیاں اکٹھی کی اور پھر اس کے اندر آگ جلائی اور پھر وہ تیز آگ کی روشنی اس میں سے نکلنے لگی, دور دور تک روشنی پھیلنے لگی. اور رات کے وقت جب جنگل میں یا کسی ایسی جگہ جہاں لکڑیاں لکڑیاں ہوں, وہاں پر شاخیں شاخیں ہوں, ان کو جمع کر کے جب جلاتے ہیں تو پتنگے اڑ اڑ کر آتے ہیں اور جا کر کے اس آگ میں گرتے رہتے ہیں اور جل کر ختم ہوتے رہتے ہیں. میری مثال ایسی ہے کہ جیسے الاؤ روشن ہو اور جس نے الاؤ روشن کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی پتنگا اڑ کر اندر نہ جائے, کوئی پروانہ اڑ کر اندر نہ جائے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اندر جائیں گے تو یہ ظاہر میں تو بڑی چمک دمک والی روشنی معلوم ہو رہی ہے لیکن سراسر یہ جلانے والی ہے. اور وہ ان کو کوشش کرتا ہے بچانے کی, اگر پھر بھی اڑ اڑ کر وہ جاتے ہیں اور اس کے روکنے کے باوجود وہ نہیں رکتے. تمہارا بھی یہی حال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دوزخ میں نہ جاؤ لیکن تم میری بات مانتے نہیں, مجھ پہ ایمان نہیں لاتے, اور اس طریقے سے تم زبردستی میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کر اپنے آپ کو دوزخ میں داخل کرتے ہو, یعنی ایمان نہ لا کر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا آپ کتنا ہی آپ کا دل چاہے لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ آپ ان سے تبلیغ پہ کوئی اجرت نہیں مانگتے. ان ہو اللہ ذکر العالمین, یہ تو دنیا جہاں کے یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے. اور آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے. مزید اللہ تعالی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ جو ہم نے تم کو سنا دیا, اس کے علاوہ بھی اہل عرب جو لمبا چوڑا سفر کرتے رہتے ہیں, دنیا کے مختلف علاقوں میں آتے جاتے, ہر جگہ عبرت کے نمونے موجود ہیں اور سبق کے واقعات موجود ہیں, مگر یہ ان سے منہ موڑتے جاتے ہیں. اور ان میں اکثر لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے. چنانچہ خانہ کعبہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے, ایک صفا کے اوپر بت رکھا ہوا تھا اور ایک مروہ کے اوپر بت رکھا ہوا تھا, دونوں صفا مروہ پر ایک ایک بت بھی وہاں بھی رکھا ہوا تھا. اور کہتے تھے بھائی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں, یہ چھوٹے خدا ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے خدا ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو بھی مان رہے ہیں ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں یہ شرک بھی کرتے ہیں. اف امینو ان تاتیہم غاشیت من عذاب اللہ او یتاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون, بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپٹ لے یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو. آگے اللہ پاک پیغام دیتے ہیں کہ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ لا شریک ماننے کا, ہر زندگی کے موڑ پر اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے کا, یہ میرا راستہ ہے. میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کے تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ بھئی تم شرک کرتے ہو, میں شرک نہیں کر سکتا, میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں بالکل شرک سے پاک اور خالص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں. بس یہاں تک رہتے تھے. دعا کر لیں بھائی. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آپ کا ہم پر لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے بڑے بڑے آپ نے ہم پر انعامات فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ ہر خیر طرح کی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے فضل کرم انعام ہے یا اللہ اپنے فضل اپنے فضل سے حضور کی امت میں پیدا فرمایا صاحب ایمان بنایا یا اللہ اپنے مخلص بندوں سے ہمیں تعلق عطا فرمایا اہل حق سے ہم کو وابستہ فرمایا یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ اپنے فضل سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما ان کا تعلق نصیب فرما ہم کو بھی ہماری اولاد و نسل کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد و نسل کو ہمارے سارے احباب اور جملہ متعلقین کو اور جو جو حضرات جہاں جہاں یہ بیان سنے ان سب کو یا اللہ اپنے نیک بندوں سے وابستہ فرما یا اللہ ان کے ہمراہی نصیب فرما ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما عافیت کاملہ عطا فرما یا اللہ یا اللہ یوسف علیہ السلام پر ان کے والدین پر اور ان کے بہن بھائیوں پر اور یا اللہ ان کے امت میں جتنے مسلمان گزرے ان سب پر یا اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما یا اللہ اپنی برکتیں نازل فرما اور ان کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما اپنی برکتیں نازل فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما ہر شر ہر برائے سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ ظاہر کے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما باطن کے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما اور ضرور بھی ضرور یا اللہ ہمارا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما یا اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ رمضان شریف آنے والے ہیں شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یا اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں خوب سے خوب توفیق عطا فرما اپنے یا اللہ رمضان شریف بھی نصیب فرما اور اپنی عبادت کے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنی فرما برداری کے ساتھ نصیب فرما گناہوں سے بچتے ہوئے نصیب فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ظاہر و باطن کے سارے گناہوں سے ہمیں پاک فرما اور بچنے کی توفیق عطا فرما تمام گناہوں سے پاک فرما اور بچنے کی توفیق عطا فرما ہم میں ہمارے گھروں میں جتنے بچے بڑے بوڑھے جوان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما سب کو صحت کاملہ عطا فرما سب کو صحت کاملہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی و صحابی اجمعین آمین برحمتک یا اللہ.